السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک اور مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، طاقت اور قوت میں، شان اور شوکت میں، رعب اور دبدبے میں اس کا کوئی شریک اور ساجی ہمسر نہیں. وہ تنہا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو، کسی خاندان کو، کسی قبیلے کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو عزت کا، سربلندی کا، سرخ روئی کا، کامیابی کا، مالداری کا، عزت کا، شہرت کا، عافیت کا، قابلیت کا اور قبولیت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندوں سے کوئی چھین نہیں سکتے. ہاں اگر کسی قوم یا کسی فرد کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر اگر اللہ تبارک و تعالی اس قوم، اس فرد کے ذمے مصیبت، آفت، آزمائش اور پریشانیوں میں مبتلا کر دے، قسم خدا کی اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے کوئی نجات نہیں دلا سکتے. اللہ کی بے انتہا کرم فرمائیاں ہیں, بہت سارے انعامات اللہ نے بندوں کو بغیر مانگے کے, بغیر پوچھے کے, بغیر طلب کیے کے اللہ نے ان گنت نعمتیں اللہ نے بندوں کو عطا فرمایا ہے. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی عطا, سب سے بڑا کرم, سب سے بڑا احسان, جس نعمت کو نعمت کبری کہا جائے, جس نعمت کو نعمت عظمی کہا جائے, مجھے اور آپ کو جو وہ نعمت ملی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. وہ امت کے درد مند نبی, امت کے غمخوار نبی, امت کے خاطر ہمیشہ غمزدہ رہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کے طرف سے درود اور سلام ہو, اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کر ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم, برادران عزیز, ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ نوجوانان قوم, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کو بنائے, بنانے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے ان کے رہائش کا انتظام نہیں کیا, ان کے کھانے پینے کا, ان کے رہنے سہنے کا انتظام نہیں فرمایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے ان کو علم عطا فرمایا, جسے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پہلے اسماء کا علم سکھایا, نام سکھلائے, یہ اس چیز کا یہ نام ہے, اس چیز کا یہ نام ہے. بہرحال اللہ تعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سکھلائے. علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کہا انسانوں کو. علم وہ چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بلندی, مقام, مرتبہ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا جائے. مفسرین کرام فرماتے ہیں, مفسرین کرام نے فرمایا سجدہ کرنے کی وجہ ایک ہی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا ہے, اس علم کی وجہ سے اللہ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو. ہر تعلیم کا ایک مقصد ہے. انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کا ایک مقصد ہے. دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کا ایک مقصد ہے. دین الہی کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک مقصد بتلائے. کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارے, خوب کمائے, انگریزی زبان فر فر بولے, سامنے والا اگر ہمیں کچھ کہتا ہے تو اسے سمجھ کر سلیقے سے جواب دے, اور اپنے آپ کو ایک مقام پر کھڑا کرے کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں جو پڑھا لکھا ہوں کہ ایک میرا مقام ہے, ایک میرا ایک مرتبہ ہے, کہ اس مقام و مرتبے کے لیے انسان الحمدللہ علم حاصل کرتے ہیں, دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم ہے کہ تم دینی دین کی تعلیم بھی حاصل کرو. کہ دین کی تعلیم سے کیا ہوگا, اس کا ثمرہ کیا ہے, اس کا پھل کیا ہے؟ سب سے پہلے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے, دین کا علم حاصل کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اسے معرف, اللہ کی معرفت نصیب فرماتے ہیں. اللہ کی معرفت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتے ہیں. بزرگان محترم, میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت فرمائی, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کو, اسرائیلی قوم کو, کہ تم اس دن کو یاد کرو, میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا, اور اس وقت تم لوگوں کو تمام قوموں سے افضل قوم بنایا, تمام عالم میں تم لوگوں کو افضل قوم, بڑی قوم بنایا. حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. سینکڑوں پیغمبروں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، لیکن ان میں سے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بھیجا کہ لوگوں کو سمجھائے. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں بہت ساری فراوانی، وہی قوم کے اوپر اللہ نے من و سلوا اتارا تھا، وہی قوموں کو بہت سا بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی دولتیں عطا فرمائی تھی. دولت ہے، شہرت ہے، اور انسانوں کے اندر رہنے دولت اور شہرت ہے تو انسان تھوڑی سی پٹری بدلتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، علم دین الہی، دین کا علم نہیں ہے، تو اس وقت وہ انسان راستے پر بدلتا ہے. تو وہ بدلتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا، قوم کو دیکھا کہ اللہ کے راستے سے یہ لوگ ہٹ رہے ہیں. دانیال علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، میرے پیارے امتوں، میری پیاری امت، دیکھو تم لوگ غلط راستہ اختیار نہ کرنا، دولت کے نشے میں غلط راستے پر مت جانا. لیکن ایک وقت آنے، بار بار سمجھاتے رہے لیکن قوم مانی نہیں، قوم یہ مذاق کرتی رہی، قوم یہ کہ کہتے رہی کہ مجھے یہ پیغمبر ہے، یہ تو ان کی بات کہتے، ان کی بات تو چلتی رہے گی، یہ لوگ سمجھاتے رہیں گے، ہمیں بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے سمجھایا، دیکھو تم اس بے راہ روی میں تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے، اللہ کے قانون کو نہیں مانو گے، پیغمبر کی بات کو نہیں مان کر چلو گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. طرح طرح سے جس طریقے سے دانیال علیہ السلام سمجھا سکتے تھے اس طریقے سے قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہیں مانی. لیکن اللہ کے طرف سے ایک انتظام ہوا، عراق کا ایک بادشاہ جسے بخت نصر کہتے ہیں، اس نے چڑھائی کی، اس نے زبردست جنگ چھیڑی کہ وہاں پر بیت المقدس کی طرف گئے اور لوگوں کو قید کر کر، کتابوں میں لکھا ہے اس واقعے کو، 70,000 اسرائیل کو قتل کیا گیا. دینی راستے سے، دین کے راستے سے جب ہٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کیسا انتظام ہوتا ہے. دیکھیے کہ اس 70,000 افراد کو، 70,000 اسرائیلی کو قتل کر دیا گیا، اور 70,000 اسرائیل کو قید کر کر، ہاتھ میں زنجیریں ڈال کر، پیروں میں زنجیریں ڈال کر، بیڑیاں ڈال کر ان لوگوں کو لے کر بغداد کو پہنچا، عراق کو پہنچا. اسی میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے. غلطی کی قوم، اور جب قوم کو گرفت آئی ہے تو اس میں دانیال علیہ السلام بھی شمار ہو گئے. دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، دانیال علیہ السلام کو بھی قید کر کر، ان کے پیغمبر کو ہاتھ میں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر لے کر بغداد چلا گیا. لے جا کر قید خانے میں ان کو بند کر دیا گیا. جو ان کے پاس اسرائیلی لوگ، جو وہ قوم جو بڑی بڑے فخر کرتے تھے مال کے ذریعے، ہیرے جواہرات کے ذریعے سے، وہ بخت نصر جو مشرک بادشاہ تھا، یہ کافر بادشاہ تھا، اس نے پورا مال کو لے کر بغداد پہنچ گیا. جب جا کر دانیال علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کو جا کر جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں جانے کے بعد اس قوم کی آنکھ کھلی اور کہنے لگے، اے دانیال علیہ السلام، آپ کی بات نہیں مانے جس کی وجہ سے ہمارا یہ حشر ہوا ہے، ہم آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ امت کے حق میں بہت رحم کرنے والے ہوتے ہیں، کہ ہم پر رحم فرمائیے، اللہ سے دعا فرمائیے. یہاں ایک بات مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس طریقے سے پیغمبر کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، کوئی آر نہیں ہے. بہرحال بہت امت نے من و سماجت کی تو پیغمبر دعا کی، اور پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اب کے بعد کی زندگی ہم جیل میں ضرور ہیں، تم اللہ سے توبہ کرو، دعا کرو، ذکر کا اہتمام کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں جو طریقے بتلاؤں گا، میں جو طریقہ سکھاؤں گا، اس طریقے کو تم کرتے رہنا. بہرحال جیل ہی میں ذکر کی آوازیں آتی تھیں، لوگ متقی بنتے ہوئے چلے گئے. اس دوران میں بخت نصر کو یہ خواب پڑا، مشرک بادشاہ کو یہ خواب پڑتا ہے. صبح کو اٹھا، اٹھ کر دربار کو جمع کیا، درباری لوگوں کو جمع کر کے کہا اس درباریوں میں یہودی عالم، مجوسی لوگ، جادوگر، سب سارے قسم کے لوگ اس دربار میں ہیں. ان سے کہا میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر اور وہ خواب بتاؤ گے تو میں تم کو انعام دوں گا. فوراً ایک مجوسی کھڑا جو علم غیب کے بارے میں دعویٰ کرتا تھا اور بادشاہ سے تنخواہ لیتا تھا، کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بادشاہ جہاں بنا بتائیے وہ کیا خواب ہے، میں اس کی تعبیر بولوں گا. بادشاہ نے کہا خواب یاد نہیں ہے. ارے خواب یاد نہیں ہے تو تعبیر کیسے کہی جائے گی؟ خواب کہا جائے گا تو تعبیر کہا جائے گا. اسی بات پر بادشاہ غصہ کیا اور کہا تم لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، تم میرے تنخے میں پلتے ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے تین دن کا وقت دیتا ہوں، تین دن کے وقت کے اندر تم لوگ میرے، میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ بھیانک خواب تھا، میرے لیے بہت ڈراؤنی خواب تھا، اس خواب کی تعبیر بھی بتانا ہوگا اور اس خواب کو بھی بتانا ہوگا. اگر تم لوگ خواب نہیں بتاؤ گے تین دن کے بعد تم جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دوں گا. پریشان ہوئے، یہ بات دربار میں چل رہی ہے، کسی طریقے سے جیل میں حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس بات پہنچ گئی. دانیال علیہ السلام کے پاس بات پہنچی کہ بادشاہ ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کو بھی چاہتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر بھی معلوم کرنا چاہتا ہے. دانیال علیہ السلام نے اس جیلر سے کہا کہ دیکھو میں اس خواب کی تعبیر بھی بتلا، وہ خواب کو بھی بتلاؤں گا اور اس خواب کی تعبیر کو بھی بتلاؤں گا، جا کر بادشاہ سے کہو کہ میں اس خواب کو بھی بتاؤں گا، اس خواب کی تعبیر کو بھی بتاؤں گا. جیلر گیا، جا کر بادشاہ سے کہا جیل میں چند سال پہلے، چند مہینے پہلے یا چند سال پہلے جن لوگوں کو تم نے قید کر کر فلسطین سے تم نے اٹھایا تھا، ان میں سے ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. وہ جیلر حضرت کی عبادت سے، وہاں کے جو لوگ عبادتیں کرتے تھے، جو جیل کے اندر سے ذکر کی آواز آتی تھی، اس سے متاثر ہو کر اس نے جیل جا کر بادشاہ سے کہا ایک جیل میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا خواب بھی بتلائیں گے، آپ کی تعبیر بھی بتلائیں گے. فوراً بادشاہ نے کہا لے کر آؤ، ان کی زنجیریں نکالو، ان کے پیروں پر جو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسے نکال کر میرے پاس لے کر آؤ. وہاں پر دانیال علیہ السلام نے ایک شرط رکھی، جیلر سے کہا میں ضرور خواب کی خواب بھی بتلاؤں گا، خواب کی تعبیر بھی بتلاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں جب یہ خواب کی تعبیر اور یہ خواب بتلانے کے بعد میں مجھے اور میرے ساتھ جتنے لوگ جیل میں ہیں ان سب کو رہا کرنا ہوگا. بہرحال بادشاہ پریشان تھا، اس نے اس شرط کو قبول کر لیا، شرط کو مان لیا. ماننے کے بعد جب دانیال علیہ السلام کو لے کر دربار میں آئے، دربار کا ایک اصول تھا، وقت نصر کا دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، اس کا ایک قانون، اس کا ایک اصول تھا، جو بھی دربار میں آتا وہ سجدہ کرتے ہوئے آنا، بادشاہ کو سجدہ کرنا پھر اندر آنا، یہ اصول تھا. اسلامی جو طریقہ ہے اس طریقے کو پیغمبر نے سلام علیکم کہہ کر دربار میں داخل ہو گئے. وہیں بادشاہ نے کہا اے دانیال کیا کر رہے ہو؟ میرا یہ اصول ہے، میرا یہ قانون ہے کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا پہلے مجھے سجدہ کرے گا، پھر اس کے بعد میں اس سے بات کروں گا. دانیال علیہ السلام عقل مندانہ جواب، حکمت بھرا جواب کہتے ہیں. دانیال علیہ السلام کہتے ہیں میں تو تیری بھلائی کے لیے، تیرے فائدے کے لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے خواب کا علم مجھے ملا ہے، اس کی تعبیر کا علم مجھے دیا ہے، اگر میں تجھے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اسے بھلا دیں گے، مجھے بھلا دیا جائے گا، اس لیے میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا. بہرحال وہ بادشاہ عقل مندی کا جواب تھا یہ کہ دانیال علیہ السلام نے اپنی فراست سے جواب میں کہا کہ جب بات عقل کی آئی تو یہاں ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, دیکھو تم سیرت کا مطالعہ کرو, اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو گے, اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو گے, اللہ تعالی ہماری عقل میں فراست عطا فرمائیں گے, عقل میں کمال عطا فرمائیں گے, عقل میں اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائیں گے. بہرحال ارے یہ عقل مندی کا جواب حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا. دانیال علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تو اس پر ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فطانت بہت ذہین تھے کہ وہی ہر چیز وہی سے حل نہیں کرتے تھے. بہرحال وہی سے پہلے جو مسئلے پیش آتے تھے اس مسئلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل فرماتے تھے. ایک نوجوان ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک پریشانی ہے. وہ پریشانی یہ ہے میرا جو پڑوسی ہے میرے گھر کے بازو جو رہتا ہے وہ بہت ظالم ہے, مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے, ہر طرح کی تکلیف مجھے پہنچاتا ہے, ہر جتنی تکلیفیں پہنچائی جا سکتی ہیں اتنی تکلیفیں دیتا ہے. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کام کرنا. کیا کام تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کا سارا سامان باہر نکالو, پورا لا کر راستے پر رکھ دو, گھر کے سامنے رکھ دو اور پھر تم وہیں پر بیٹھ جاؤ, سامان کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد لوگ چلتے پھرتے لوگ پوچھیں گے کہ تجھے گھر رہتے ہوئے تیرے پاس گھر ہے, گھر رہنے کے باوجود تو کیوں گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ تب تم کہنا کہ مجھے میرا پڑوسی بہت تکلیف دیتا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں. بہرحال اس طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کو سکھلایا. سکھلانے کے بعد جب وہ گھر گئے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا تھا اس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر گھر کے باہر رکھ دیے اور اسی بیٹھ گئے باہر. لوگ آتے گئے پوچھتے گئے کہ کیا قصہ ہے, گھر ہے تیرے پاس تو کیوں گھر کے اندر نہیں جا رہا ہے؟ وہ آدمی نے کہا, وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بازو جو پڑوسی ہے بہت تکلیف دیتا ہے بہت اذیت دیتا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. آنے والے لوگ اس پڑوسی کو برا بھلا کہتے, اس پر لعنت بھیجتے, ارے تو کیسا پڑوسی ہے کہ پڑوسی کا حق جان کر زندگی گزارنا ہے, اس کا خیال کر زندگی گزارنا ہے. یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں. بہرحال لوگ صبح سے لے کر شام تک اسے تانا دیتے رہے, اسے برا بھلا کر کہتے رہے. وہ پڑوسی جو تکلیف دیتا تھا آیا, آ کر اس نوجوان کا ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ اے میرے ساتھی, اے میرے پڑوسی مجھے معاف فرما دے, میں تجھے آئندہ سے کبھی تکلیف نہیں دوں گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کے ذریعے اس شخص کی جو تکلیف دیتا تھا اس کی اصلاح فرمائی. جنگ بدر کا موقع ہے. اللہ کے نبی کی ذہانت دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطانت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع ہے, جنگ ہونے والی ہے ابھی قریب قریب. صحابہ اکرام میں ایک جاسوس قسم کا آدمی اندر آ گیا, اندر آ کر تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کے پاس کیا کیا ہتھیارات ہیں معلوم کر لیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ معلوم کر لیں, اس کی کوشش میں ہے. صحابہ اکرام دیکھ لیے ان کو, اس جاسوس کو, وہ جو مشرق کے طرف سے آیا تھا, وہ کافر کے طرف سے آئے تھے, اسے پکڑ لیے, پکڑ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ایک دم شور شرابہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قصہ ہے, کیوں شور شرابہ ہو رہا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ ایک جاسوس قسم کا آدمی کفار کے طرف سے ہمارے اس میں خیمے میں آ گیا ہے, ہمارے جہاں آ کر معلوم کرنا چاہتا ہے, کتنا بھی مارا جائے کتنا بھی پیٹا جائے وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کتنے آدمی ہیں اور کتنے ہتھیارات ہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو پیٹنا نہیں ہے, جاؤ اس شخص کو لے کر آؤ. اللہ کے نبی کے سامنے اس شخص کو لایا گیا اور لا کر اس شخص کو بٹھایا گیا سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس سے پوچھا, خیرے تھے؟ اچھے ہیں؟ ہاں اچھا ہوں. کھانا کھا لیے؟ الحمدللہ. جہاں آپ لوگ خیمہ ڈالے ہیں, جہاں آپ لوگ جہاں ٹھہرے ہیں وہاں آرام ہے؟ کہ کہنے لگا کہ ہاں آرام ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بعد پوچھا گوشت ووش کھاتے ہو؟ وہ آدمی نے کہا ہاں اے رسول اللہ ہم گوشت کھاتے ہیں. ایک دن میں کتنے اونٹ کاٹ لیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا 10 اونٹ کاٹ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلا کر کہا اس آدمی کو بھیج دو, جو چیز تم معلوم کرنا چاہتے تھے میں نے معلوم کر لیا, جس چیز کے بارے میں تمہیں متلاشی تھی, جس چیز کو تم معلوم کرنا چاہتے تھے ان چیزوں کو میں نے معلوم کر لیا. تو اس جاسوس کو جب بھیج دیا گیا, صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی, ہم کو پتا نہیں چلا. یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ لوگ جو چاہتے تھے, آپ لوگ یہ چاہتے تھے, صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ کفار کی تعداد کتنی ہے, وہاں پر کتنے لوگ خیمہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ معلوم کرنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چیز کو آسانی کے ساتھ معلوم کر لیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان نے, اس مشرک نے یہ کہا کہ ہم 10 اونٹ روزانہ کاٹ لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ 10 ایک اونٹ میں 100 آدمی کھاتے ہیں تو ان کی تعداد 1000 تک ہے, بس ان کی تعداد ہزار ہے. یہ معلوم کر لیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطانت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو معلوم کر لیتے تھے. بہرحال پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عقل عطا فرماتے ہیں. بہرحال دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا. دانیال علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب اور خواب کی تعبیر ان کو پوچھا جا رہا تھا, خواب بتلائے ابو بخت نصر کو خواب بتایا کہ تو نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب یہ ہے کہ ایک بت ہے اس کا پورا مشرق مغرب پورے طرف پھیلا ہوا ہے, اس کا سر آسمان میں ہے اور پیر زمین میں ہے. ہاں بخت نصر بادشاہ نے کہا ہاں یہی خواب میں نے دیکھا ہے. اور حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا وہ بت جو تم نے دیکھا ہے اس کا سر سونے کا, سینہ چاندی کا ہے, پیٹ پیتل کا ہے, ران تانبے کے ہیں اور پیر جو ہے وہ مٹی کا ہے. ہاں میں نے یہی خواب دیکھا ہے, ایک پتھر اوپر سے آیا, وہ پتھر گرا اس بت پر, ریزہ ہو گیا, ٹکڑے ہو گیا, اور وہ سارا بت, اتنا بڑا بت پورا ٹکڑا ہو کر پورے جگہ پر بکھر گیا. بادشاہ نے کہا یہی خواب میں نے دیکھا تھا, خواب تو بتا دیے لیکن اس کی تعبیر کیا ہے. تو دانیال علیہ السلام نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ سر سونے کا جو آپ نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے جو تمام قوموں میں, بنی اسرائیل کی تمام قوموں میں تمہاری قوم کو اب افضلیت ہے. جو سینہ تم نے چاندی کا دیکھا ہے وہ تمہارے بعد جو تمہارے اولاد, تمہارا بیٹا بادشاہ بنے گا اس کی قوم کمزور ہو جائے گی. سونا اور چاندی سے تشبیہ دے کر فرمایا, سونا اس کے وہ سونے کی قیمت اور سونے کا مقام اونچا ہے, چاندی اس سے نیچے ہے. تو تمہاری قوم, تمہارے بیٹے کی قوم, تو تمہارے بیٹے کے بادشاہت جو ملے گی وہ بالکل کم ہوگی. اس کے بعد فرمایا پیٹ جو تم نے پیتل کا دیکھا ہے وہ انسانی جو رنگیں ہوتی ہیں, کوئی گورا ہوتا ہے, کوئی کالا ہوتا ہے, کوئی لال ہوتے ہیں, کوئی سرخ ہوتے ہیں, وہ فرمایا. اور تیسری چیز فرمایا کہ پاؤں مٹی کی طرح, فرمانا مٹی کا ہوگا جو کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مٹی کا پیر کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایک ملکہ پیدا ہوگی, بہت کمزور ہوگی, اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بہت کمزور ہوگی. یہ تعبیر بتا دیا. فوراً بادشاہ نے پوچھا جو پتھر چھوٹا سا پتھر اوپر سے آ رہا ہے, آ کر جب وہ زمین پر گرتا ہے یعنی وہ بت پر گرتا ہے, وہ بت اتنا بڑا بت, اتنے بڑی طاقت والا بت پورا بکھر کر پورا ختم ہو جاتا ہے, اس کا اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, سب سارے بت پرستی کو, سارے شرک کو ختم کر دیا جائے گا. یہ تعبیر بتلائے اور اس کے ذریعے, علم کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے مسلمانوں کو قرآن کی پہلی وحی اللہ کے طرف سے نازل کی گئی, وہ اقرا ہے. تین چار حروف ہے اس کے کہ اقرا, الف ہے, قاف ہے, را ہے, پھر الف ہے. اہل اللہ صوفی حضرات نے اس کا بڑا اچھا بڑی اچھی سمجھائش کی ہے, اہل اللہ نے اسے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہے. فرمایا دیکھو الف سے اللہ ہے, قاف سے قرآن ہے, را سے رسول اللہ ہے, اور پھر اس کے بعد الف ہے وہ بھی اللہ ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ ہے, بعد میں بھی اللہ ہے, درمیان میں قرآن ہے اور رسول ہے. تم اس کی پابندی کر لو گے, تم اس کا علم حاصل کر لو گے تو تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مقام مرتبہ بلندی عطا فرمائیں گے. بہرحال جس قوم کے لیے, جس امت کے لیے پہلا لفظ اقرا کا ہے, پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ہماری تعلیم کے میدان میں ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں, ہم لوگوں کو کتنے پیچھے ہم لوگ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا, دینی تعلیم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. کہ دیکھیے کہ سیکچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق, بہرحال سیکچر کمیٹی کی رپورٹ اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا, یہودی لوگ جو سارے ملک پر قابض ہو چکے ہیں, امریکہ کے اندر بڑے بڑے عہدے کس کے پاس ہیں, کلیدی عہدے پڑے ہوئے ہیں, بہت اعلیٰ پیمانے پر پڑے ہوئے لوگ ہیں, تو ان لوگوں کو بڑے بڑے مقام عطا فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے برطانیہ کو اٹھا لیجئے, میں ملک کے اعتبار سے چھوٹا ملک ہے, اور جاپان کو میپ میں دیکھیں گے چھوٹا ملک ہے, ہر جگہ جاپان کی بولی بولی جاتی ہے. مطلب کہ ہے کہ ان لوگوں نے ترقی کیا, علم حاصل کیے, بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. دنیاوی مقام ہے یہ تعلیم, دنیا تک کام ضرور آئے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دینی عصری تعلیم کو چھوڑ دیا جائے. آج سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں, ہمارے مسلمان بچے تعلیم سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, 10 پڑھتے ہیں رک جاتے ہیں, پلس ٹو پڑھتے ہیں رک جاتے ہیں, پہلے کالج کا پہلا سال پڑھتے ہیں رک جاتے ہیں. اس کی وجہ حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, ہمارے بچوں میں جو تعلیمی مزاج ختم ہو رہا ہے, ہمارے یہ ان لوگوں کا پری پلان ہے کہ ہمارے لوگوں کو تعلیم سے دور کر دیا جائے, ہمارے بچوں کو پیچھے کر دیا جائے. جاؤ ہوٹلوں میں دیکھو, بچے, ہمارے نوجوان بچے گلاس دھوتے ہوں گے, ہمارے نوجوان بچے جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اقرا کے ذریعے دی گئی, لیکن ہمارے بچے ہوٹلوں میں گلاس دھو رہے ہیں, ہمارے بچے ٹیبل صاف کر رہے ہیں. کسی بچے کو پکڑ کر پوچھا جائے گا, وہ بچے بہت کہیں گے کہ میرے پاس سہولت نہیں ہے, میرے ماں باپ غریب ہیں, یہاں تک پڑھا سکے ہم پڑھائے میرے ماں باپ کو 10 تک پڑھانے کی صلاحیت تھی, میرے ماں باپ نے مجھے 10 تک پڑھایا, اب ہماری ذمہ داری ہے, امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے, بڑے بڑے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان بچوں کو کہ ہم لوگ تعلیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تعلیم ہی کے ذریعے ہمارا مقام بن سکتا ہے, تعلیم ہی کے ذریعے انسان بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے. تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم کو دنیا کے اندر پیسا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. تعلیم اگر ہے, دنیاوی تعلیم ہو, عصری تعلیم ہو, مقام مرتبہ ہم کو ملے گا. کوئی ڈاکٹر کا مخالف نہ کرے, مخالفت دینی عصری تعلیم کی مخالفت نہیں ہے. تعلیم میں ہم لوگ بہت پیچھے ہو چکے ہیں, سچر کمیٹی کی تعلیم رپورٹ کے مطابق 20% ہی مسلمان بچے پڑھ کر بڑے بڑی ڈگریوں میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر ہمارا یہ ریشو رہے گا, ہم لوگ اس طریقے سے پیچھے رہیں گے تو ہم ہندوستان کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس لیے میری گزارش ہے, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, جنگ بدر کے بعد جب کافروں کو قید کر کر لایا گیا, ان کا فدیہ یہ متعین کیا گیا کہ تم ایک ایک آدمی 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے. اگر عصری تعلیم ضروری نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زمانہ بہت تنگی کا زمانہ, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ زمانہ ایسا تنگی کا زمانہ تھا, حضور کے گھر میں دو دو چاند نظر آ جاتے, چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت بتلائی. اللہ کے نبی چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کے لیے فدیہ مال دولت کے ذریعے تم فدیہ جمع کر تم رہا ہو سکتے ہو, تم باہر جا سکتے ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصری تعلیم کی اہمیت دکھلا کر فرمایا کہ ایک ایک آدمی, جتنے لوگ خیر ہو کر آئے ان میں سے ایک ایک آدمی دس دس ہمارے بچوں کو, مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلائے. یہ ایک طریقہ ہے, لکھنا پڑھنا سکھانا آج کے لیے بہت ضروری ہے. جو قوم کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتے ہیں, وہ قوموں کو اللہ بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں, جو دنیاوی تعلیم عصری تعلیم میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتے ہیں, عصری تعلیم میں ان لوگوں کا مقام ہوتا ہے, ان لوگوں کو اللہ عزت عطا فرماتے ہیں. دینی تعلیم سے بھی اللہ عزت عطا فرماتے ہیں, دینی تعلیم کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر سکون عطا کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے انتظام ہوتا ہے, ان کے گھروں کے اندر فقر و فاقہ نہیں آتا, وہی گھر فقر و فاقے میں مبتلا ہوتے ہیں جو گھر کے اندر نہ دینی تعلیم ہے نہ عصری تعلیم ہے. دینی تعلیم نہیں ہے, عصری تعلیم نہیں ہے, وہی بچے سڑکوں پر آ کر چند سالوں کے بعد وہی بچے سڑکوں پر آ کر بھیک مانگتے ہیں, مجھے معاف فرما دیجئے. دیکھیے کتنے بچے, ہمارے نوجوان بچے, یہ ہمارا درد ہے. میرے نوجوان بچوں, میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, آپ سے میری اپیل ہے, آپ سے میری گزارش ہے, تم تعلیم کو مت چھوڑنا, تعلیم کو مضبوطی سے پکڑو. تعلیم ہی کی وجہ سے مقام مرتبہ ملتا ہے, تعلیم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا مقام مرتبہ عطا کیے ہیں, دو ہی چیزوں سے انسان کو مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں, یہ کہ دولت ہے اس سے بھی مقام ملتا ہے, اور دینی تعلیم ہے اس سے بھی مقام ملتا ہے, اور اصلی تعلیم ہے اس سے بھی انسان کو مقام ملتا ہے. ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میں عزت کی زندگی گزاروں, میں پورے آدمیوں کے درمیان میرا ایک اسٹیٹس بنے. وہ اسٹیٹس ایسے ہی نہیں بنے گا, اس کے لیے تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہوگا. تم لوگ تعلیم حاصل کرو گے تو تعلیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے. ایک واقعہ عرض کر کر اپنی بات کو ختم کر لوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بہت غریب تھے. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعات سے ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے. غریب تھے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ مالدار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالدار تھے. ایک فکر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنا بھائی, اپنا چچے کا چچا کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, غریب ہے, پڑھا نہیں سکتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہے, ان کو بھی پڑھایا نہیں جا سکتا. گئے حضرت عباس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ابو طالب کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے, ابو طالب آپ کے گھر کے حالات میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں, لیکن الحمدللہ میں بھی حیثیت مند ہوں, یہ اڈاپٹ کرنے کا طریقہ دیکھیے. غریب چچا کے چچیرا بھائی ہے, اسے کس طریقے سے لا کر تیار کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گئے ابو طالب کے گھر, جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ایک بچہ میرے حوالے کرو, میں اسے پڑھاؤں گا, اسے سکھاؤں گا, اس کی تربیت کروں گا, تم مجھے ایک بچے کو دو. تو حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیسی تربیت فرمائی, کتنا علم سے ان کو سرفراز فرمایا, کیا مقام عطا فرمایا. میرے سے زیادہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ باشعور لوگ ہیں, الحمدللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے. اس مقام کو یہ غریب گھرانے سے اپنے چچارا بھائی چچا سے بات کر کر اس بچے کو لے کر آئے اور ایسی تربیت کی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ کو اللہ بلند فرمائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار فرمایا. دوسرا یہ بات فرمائی, میں ایک بچے کو میرے بھائی حضرت چچیرا بھائی ہے حضرت علی کو میں لے کر تیار کرتا ہوں. ہوں، ان کے دوسرے چچا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں بہت مالدار تھے، ان سے کہا تم بھی ایک بچے کو لے لو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لے کر ان کی تربیت کی۔ ان کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں جا کر کھڑے ہو کر جب بات کیے ہیں، کس طریقے سے نجاشی کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو انہوں نے بات کیا، کس طریقے سے اسلام کی دعوت ان کو دیا، آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ان سارے تفصیلات کو میں عرض کروں۔ کہنے کا مطلب ہے ایک دوسرے بیٹے ابو طالب کے حضرت عقیل تھے، ان کو بھی پوچھا گیا حضرت عقیل کے بارے میں۔ ابو طالب نے فرمایا یہ میرا لاڈیلا بیٹا ہے، میں اس سے بہت دل لگ چکا ہے، میں اپنے پاس رہ کر میں ایک بچے کو اچھی طریقے سے تربیت کر سکتا ہوں، اچھا پڑھا سکتا ہوں، جو میری کم آمدنی ہے، میرا کم پیسہ ہے مجھے، میرے پاس میں ایک بچے کو تو اچھی تربیت کر سکتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی امت کو، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دولت عطا فرمایا ہے، تم لوگوں کو صاحب ثروت بنایا ہے، غریبوں کے بچوں کو اڈاپٹ کرو، غریبوں کے بچوں کو پڑھاؤ، ان بچوں کو پڑھا کر ایک مقام پر لے کر آؤ۔ جب ایک غریب کا بچہ بن کر قابل ہو جائے گا، وہ اپنے خاندان کو سنبھال لے گا، اس خاندان کے ذریعے، اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارا کام اس بچے کے ذریعے لیں گے، برائی ختم ہوگی، زنا ختم ہوگا، فحاشی ختم ہوگی۔ اور کتنے ایسے میرے بھائی ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو لا علمی میں گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کو صحیح تعلیم دیا جائے، تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ الہ العالمین، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دوسروں کا حق جان کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں کو بتلایا ہے، سکھلایا ہے، ان طریقوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر